عليكم ورحمة الله وبركاته. حامدا ومصليا أما بعد، محترم حاضرین، آج بڑی ہی خوشی کا موقع ہے کہ ہمارے درمیان عالم اسلام کی مشہور شخصیت سماحت الشیخ رمضان الحاجری حفظہ اللہ موجود ہیں. شیخ مسلسل 3 سال سے ہمارے درمیان حاضر ہوتے ہیں اور ہم تمام کو علمی فائدہ پہنچاتے ہیں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین شیخ محترم کو صحت و تندرستی عنایت فرمائے اور اسی طرح دین کی خدمت زیادہ سے زیادہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اس مناسب موقع پر مرکزی مسجد اہل حدیث چار مینار ٹرسٹ بورڈ کی جانب سے میں سماحت الشیخ رمضان الحاجری حفظہ اللہ کو ویلکم کرتا ہوں. اہلا وسہلا ومرحبا. آپ کے ہم سفر جو یہاں ہونے والے دروس میں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے ہیں فضلت الشیخ انصار زبیر محمدی حفظہ اللہ ہمارے درمیان موجود ہیں. شیخ کے بیان کا اردو میں ترجمہ کرتے ہیں. انتہائی سلیس اور سہل الفاظ میں جس سے ہر شخص کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے. میں شیخ کا بھی تہے دل سے استقبال کرتا ہوں. اہلا وسہلا ومرحبا. 2 روز قبل پروگرام کی ترتیب کا اعلان ہوا. آپ حضرات تک مختلف اعلانات کے ذریعے سے یہ بات پہنچی اور آپ حضرات نے علمی تشنگی کو بجھانے کے لیے یہاں پر حاضری دی. میں آپ تمام حضرات کا پرخلوص دل استقبال کرتا ہوں. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین یہ دروس علمیہ جو 4 روز کے لیے منعقد کیا گیا ہے اسے ہمارے لیے، امت کے لیے، پورے ملک کے لیے اللہ تبارک و تعالی امن، سلامتی اور فائدے کا سبب بنائے. میں آپ کو پروگرام کی ترتیب بتا دوں. انشاءاللہ 4 دن جمعہ، ہفتہ، اتوار اور پیر ہر روز بعد نماز مغرب کتاب التوحید کا درس ہوگا جس میں شیخ درس دیں گے اور فضلت الشیخ انصار زبیر محمدی حفظہ اللہ اس کا ترجمہ کریں گے. بعد نماز عشاء 4 دن عمدت الاحکام میں کتاب الوعیو کا درس ہوگا. درس سماحت الشیخ رمضان الحاجری حفظہ اللہ دیں گے اور ترجمہ انصار زبیر محمدی حفظہ اللہ کریں گے. آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ مسلسل تمام دروس میں شرکت فرمائیں. علمی مجلس میں شرکت کرنا یہ باعث ثواب ہے اور علم میں اضافے کا ذریعہ بھی ہے. آپ نے مختلف علماء کرام سے سنا ہوگا جہاں پر علمی مجلس منعقد ہوتی ہے وہاں پر جو لوگ شریک ہوتے ہیں رحمت کے فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی رحمت ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ فرشتوں کے درمیان کرتا. اس لیے یقیناً آپ لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ حضرات نے ایک علمی مجلس میں شرکت فرمائی. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اسے تمام امت کے لیے، پوری کائنات کے لیے نفع کا ذریعہ بنائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
نشكر لصاحب الفضيلة هذا الترحيب.
شیخ اعجاز ندوی صاحب نے جو مرحبا کہا ہے, اس ترحیب اور ویلکم کہنے پہ شیخ ان کا شکریہ ادا کر رہے ہیں.
الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالاہ, اما بعد, فالحمدللہ علی ما من به من تکرار هذه المجالس المبارکہ في هذا المسجد. شكر الله للقائمين عليه بتسهيل هذا الملتقى العلمي, وشكر الله لجمعية أهل الحديث في بنغلور, وكذلك للجمعية وعلى رأسها الشيخ أصغر, وفق الله الجميع.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى من والاه. شيخ جو ہے اللہ کی حمد و ثنا کے بعد کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس علمی مجلس کے انعقاد کی توفیق دی, اور میں ایسے موقع پہ جمعیت اہل حدیث کرناٹکا اور اس کے ذمہ داروں کا, اس مسجد کا اور اس کے ذمہ داروں کا, اور مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند دلی کا, خاص طور سے شیخ اصغر علی امام مہدی حفظ اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں.
سوف نبدأ اليوم بكتاب التوحيد وبعد العشاء بالعمدة, ولكن غدا إن شاء الله نبدأ من الساعة الخامسة حتى نستطيع نأخذ شيئا كثير من كتاب التوحيد.
هم ابھی كتاب التوحيد کا درس شروع کریں گے, اور عشاء کے بعد عمدة الاحکام کا, اور کل سے ان شاء الله 5 بجے سے شروع کریں گے اس درس کو, تاکہ زیادہ سے زیادہ ہم لوگ پڑھ سکیں 5 بجے سے عشاء کے بعد تک.
سوف تكون القراءة بالاردو من المتون والشرح يترجم, ومن يرى في نفسه انه سيستمر في الدورة يتفضل ياخذ نسخته.
جو کورس کا سلیبس ہے وہ اردو عربی دونوں میں ہے, اور اردو میں پڑھا جائے گا آپ کی سہولت کے لیے, اور شیخ شرح عربی میں کریں گے اور اس کا ترجمہ کیا جائے گا, تو جو پڑھنا چاہے دلچسپی رکھے وہ یہاں سے نسخہ لے لے.
بسم اللہ.
نسخے ابھی اور ہیں, کل کی مجلس
الذي يرى من نفسه استمرار ياخذ نسخہ.
جو لوگ برابر آئیں گے لے لے,
واحد نسخہ واحد. الذي يتحرك له اجر في المشي.
جو آئے گا لینے کے لیے اس کو بھی اجر ملے گا, ایسے بیٹھ کے کہ منگا لو کہ میرا لو, اجر سے کچھ تو محروم ہو جاؤ گے, اس لیے اٹھ کر لے لیجئے.
ان شاء الله تكفي الحضور ان شاء الله, واذا ما تكفي ناتي بمثلها
ان شاء الله. یہ نسخہ کافی ہوگا سب کے لیے, اگر کافی نہیں ہوگا کم پڑے گا تو پھر اور آئے گا.
أعطي أخونا هنا خلف العمود. أعطي اللي خلفك. استعن بالله يا شيخ. نبدأ.
الحمد لله رب العالمين, والعاقبة للمتقين, والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد, يقول الإمام المؤلف المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه كتاب التوحيد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا الكتاب ألفه الشيخ محمد بن عبد الوهاب, وهو من الكتب النافعة في بيان أمور التوحيد كما هو من عنوانه حق الله على العبيد.
اس کتاب کو شیخ الاسلام محمد بن عبدالوہاب رحمت اللہ علیہ نے تعلیف کیا. یہ بڑی پیاری اور مفید کتاب ہے اور جس کا عنوان آج کے درس کا کہ اللہ کا حق بندے پر.
وهو ناقش مسائل عظیمة في بیان اہمیت التوحید,
اور انہوں نے توحید کی اہمیت کے بیان میں بڑے اہم مسائل کو ذکر کیا ہے, اس کو پیش کیا ہے.
وما تفسیره,
اور توحید کی تفسیر بیان کی ہے.
وما فضله,
توحید کی فضیلت بیان کی ہے.
کیف تحقیقه,
کیسے اس کے تقاضوں کو پورا کریں گے.
والدعوه الیه,
کیسے دعوت دیں گے اس کی طرف.
وما ينقض اصله,
اور توحید سے آدمی کیسے نکل جاتا ہے.
وما ينقص کماله,
اور توحید میں کمی کیسے ہوتی ہے.
وما يخل بكمال الواجب,
اور جو واجب ہے واجب کے اندر کمی کیسے ہوتی ہے.
یہ بیان انواع التوحید,
توحید کی مختلف قسموں کا بیان بھی کیا ہے.
ربوبیہ,
تو جیسے توحید ربوبیت,
والالوہیہ,
توحید الوہیت,
والاسماء والصفات,
اور توحید اسماء وصفات.
فهو من الكتب النافعة المتأخرة التي سمعت فيه كثير من ما ذكرها العلماء.
اور یہ بڑی پیاری اور مفید چیز ہے, مفید بحث ہے, مفید کتاب ہے, اور جس کو علماء نے پڑھا ہے, لکھا ہے, پیش کیا ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے, وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, اور میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری بندگی کریں.
ان اختیار المؤلف لهذه الآية أن يجعلها أول ما يتكلم فيه هذه الآية واختيارها أول ما يتكلم فيه يدل على براعة في الاستهلال. سكر هذه سكرها, بند هذه بند شوي في رأسي, أحسن. فهذا يدل على براعة في الاستهلال.
يقول يا شيخنا, قد درستمونا الكتاب في دورة الماضية إلى باب الدعاء إلى شهادة لا إله إلا الله.
أعرف هذا.
کسی نے سوال کیا ہے کہ چند ابواب ہو گئے تھے, ایک دو باب, تو شیخ کہہ رہے کہ مجھے پتا ہے.
ولكن هل كل الحضور هم الحضور,
لیکن کیا جو لوگ حاضر ہیں سب تھے اس وقت.
سنقرأ ونصل إلى الدعاء ونتجاوز إن شاء الله.
ان شاء الله ہم پڑھیں گے اور اس سے زیادہ پڑھیں گے اس سال.
أين الذي نبهنا؟ جبل الكتاب. أين الذي نبهنا؟
کون ہے جس نے یہ پرچی لکھ کر دی ہے؟
ہاں سمیر, جزاك الله خير, تنبيه طيب. نعم, اختيار المؤلف لهذه الآية يدل على براعة في الاستهلال وقوة, لأن المخالفين إذا رأوا أن الكتاب بدأ بهذه الآية فهو دليل على أمر متفق بين الجميع أن ما خلقنا إلا لعبادة الله, ثم بعدها سيبين ما هي العبادة التي نحن اختلفنا في تحقيقها.
مؤلف رحمت اللہ علیہ نے اس آیت سے کتاب کا آغاز کیا ہے, اس کو بیان کر کے براعت ظاہر کی ہے اس بات سے کہ کس اللہ تعالیٰ نے سارے لوگوں کو کس لیے پیدا کیا. جب بندہ جان جائے گا کہ ہم کو صرف اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا, تو گویا کہ یہ سارے لوگوں کا متفق علیہ مسئلہ ہے, ساری دنیا, ساری انسانیت کا, کہ ہم کو رب نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. تو جب اتنا جان جائیں گے پھر عبادت کی تفصیل کو آگے کی آیتوں میں بیان کریں گے.
اذا بدأت انا وانت على امر نحن متفقون عليه,
جب کسی کام کو آپ اور ہم شروع کریں اور ہم سب لوگ اس پہ متفق ہو کر رہے.
فاذا حصل بيننا شيء من الاختلاف رجعنا الى القاعده التي نحن متفقون عليها,
جب چونکہ اتفاق کر کے شروع کیے ہیں اور آگے چل کر کے اختلاف ہو جائے گا تو ہم اسی قاعدے کی طرف لوٹیں گے کہ بھائی دیکھو ہم نے مل کر کے اور اس مقصد سے شروع کیا تھا, تو وہیں سے مسئلے کو حل کریں گے شروعات سے.
فَهَلْ أَحَدْ يُخَالِفْ فِي أَنَّ مَا خُلِقْنَا إِلَّا لِعِبَادَتِهِ,
کیا کوئی شخص دنیا میں اس کا مخالف ملے گا اور کہے گا کہ ہم اللہ کی عبادت کے لیے نہیں پیدا کیے گئے؟
فَإِذَا اخْتَلَفْنَا عُدْنَا إِلَى مَا اتَّفَقْنَا عَلَيْهِ حَتَّى نَسِيرُ عَلَى الدَّرْبِ الصَّحِيحِ,
جب ہم اختلاف کریں گے تو پھر جڑ اور اصل کی طرف لوٹیں گے کہ ہم آخر اتفاق کس بات پر تھا ہمارا, پھر اختلاف کیوں ہو رہا ہے, تو جس بات پر اتفاق تھا وہاں لوٹیں گے اور وہاں سے مسئلے کو حل کریں گے.
وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, اللہ يخبر عن نفسه انه خلق الانس والجن لامر عظيم وهو العباده,
اللہ تعالی نے بتایا ہے کہ انسانوں کو ایک بہت بڑے کام کے لیے پیدا کیا, اور بڑا کام کیا ہے کہ وہ اللہ کی بندگی کریں.
يقول ابن عباس رضي الله عنه حفر الامه وترجمان القران كما ذكر عنه ابن جرير الطبري في تفسيره وكذا ذكره ابن كثير في التفسير قال يعبدون اي يوحدون.
عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ جو ترجمان القرآن اور امت کے بڑے عالم یعنی جس کو علامہ کہتے ہیں ان میں شمار ہوتا ہے. امام کثیر وغیرہ نے, امام طبری نے ان کی تفسیر نقل کی ہے, یعبدون کا مطلب کہ یوحدون یعنی وہ توحید پر ایمان رکھتے ہوں, میری توحید کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوں.
لماذا ذكرت انا هذا,
میں نے کیوں یہ بات بتائی کہ عبادت کا مطلب توحید ہے؟
لماذا ذكرت النقل عن ابن عباس,
میں نے عبداللہ بن عباس کے حوالے سے کیوں یہ جملہ نقل کیا توحید کی عبادت کی تفسیر؟
لان الصحابہ هم المصدر الاول في تفسير القران والسنه,
اس لیے کہ
بعد بیان القران بالقران والقرآن تبينه السنة فتأتي منزلة الصحابة في بيان القرآن ثم كلام العرب.
قرآن کے نزول اور قرآن کی وضاحت کے بعد صحابہ کرام وہ پہلے شخص ہیں اور پہلے لوگ ہیں جن کے ذریعے قرآن کی تفسیر اور سنت کی تفسیر ہم تک پہنچی ہے, یعنی وہی اس معاملے میں اصل اور مصدر اور مرجع ہے.
وهذا فيه تنبيه,
اور اس میں ایک تنبیہ ہے.
لما دائما يدندن عليه العلماء الكتاب والسنة بفهم الصحابة بفهم السلف الصالح.
آج علماء ہمارے آپ دیکھیں کیوں بار بار کہتے ہیں کہ کتاب و سنت کو سلف صالحین یا صحابہ کی سمجھ کے مطابق سمجھنا چاہیے. ہمارے علماء اس بات کو بہت دھڑلے سے کہتے ہیں, ایسا کیوں ہے؟
معنى هذا ان لا ياتي احد الان ويفسر القران والسنه بتفسير جديد يترك فيه الاولين.
اس کا مطلب یہی ہے کہ اگر یہ جملہ نہ کہیں علماء اور یہ بات نہ کہیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ کچھ لوگ آئیں اور اپنی عقل اور دماغ سے تفسیر شروع کر دیں اور قرآن کی جو سلفی تفسیر ہے سلف صالحین کی وہ پیچھے رہ جائے اور اپنے انداز میں ہر آدمی تفسیر کرنا شروع کر دے.
فما لم يكن ذلك اليوم دين لا يكون اليوم دين,
جو چیز اس زمانے میں دین نہیں شمار ہوتی تھی آج بھی وہ دین کا حصہ نہیں ہوگی.
هلزم الاتباع تفلح,
ضروری ہے کہ آپ ایسی اتباع کریں ایسے لوگوں کی جن کے ذریعے آپ کو کامیابی ملے.
هذا تفسير القرآن,
یہی قرآن کی تفسیر ہے.
ولكن هذه العبادة أرسل الله الرسل ليعلم الناس ما هي العبادة,
لیکن اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا ہی اسی لیے ہے کہ لوگوں کو عبادت کی حقیقت اور اس کا طریقہ سکھلائیں. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ, اور ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا کہ صرف اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت کی بندگی سے بچو.
ترتیب بدیع, هذا الترتيب في الاختيار الآيات جميل.
آیتوں کو جو منتخب کیا ہے اور سیٹ کیا ہے اس کے بعد یہ آیت بڑا پیارا انداز ہے.
شیخ محمد عبد الوهاب الف هذا الكتاب وعمره 20 سنة,
شیخ محمد بن عبد الوهاب رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ کتاب لکھی تو ان کی عمر 20 سال تھی.
تا تعلم في نجد ثم تعلم في الحجاز ثم ذهب فتعلم في العراق.
آپ نے علماء نجد سے پھر علماء حجاز سے اور اس کے بعد علماء عراق سے علم حاصل کیا.
وألف هذا الكتاب وهو في البصرة.
اور یہ کتاب اپنے گھر میں بیٹھ کر کے لکھا.
ذكر هذا حفيده عبد الرحمن بن حسن بن محمد في كتابه المقامات.
اس واقعے کو ان کے پوتے شیخ عبد الرحمن بن حسن رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے.
في سنة 1135 ألف هذا الكتاب.
یہ کتاب 1105 ہجری میں لکھی گئی.
نعم. قال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذا هذا معنى لا إله إلا الله. أن اعبدوا الله معنى إلا الله واجتنبوا الطاغوت لا إله، فهذا نفي وإثبات. إذا معنى العبادة التي خلقنا من أجلها بعث الرسل ليعلموا الناس كيف يمارسوها.
فرمایا کہ ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا یہ کہہ کر کے کہ اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت سے بچو. یعنی عبادت کا معنی بندہ اسی وقت اس کا حق ادا پر کر پائے گا جب تک یہ نہ جان لے کہ مجھے کس نے پیدا کیا اور کس کی عبادت کروں گا. تو جب اتنا جان جائے گا تو پھر عبادت کیسے کرنی ہے اس کی طرف آئے گا.
فتجد الآیات غالبها يبين معنى إرسال الرسل أنها لا إله إلا الله، العقيدة التوحيد. فكل الرسل دعوا إلى لا إله إلا الله، ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فالمنهاج في أمور العبادة الفقهيات جعل الله لهم مناهج، أما العقيدة واحدة. نحن أبناء اللات أبانا واحد، يعني عقيدتنا واحدة ولكل جعل منهاج.
ہمارا عقیدہ ایک
تکالیف.
جب سے آدم علیہ السلام دنیا میں آئے سارے لوگوں کا عقیدہ اور مقصد ایک ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے، لیکن شریعت الگ الگ ہے. طریقے اللہ نے سکھائے رسولوں کو نبیوں کو بھیج کر کے، تو عبادت کا طریقہ اللہ نے رسولوں کے ذریعے جو سکھایا ہے ہر امت کو، اس کے رسول کے ذریعے جو طریقہ ملا ہے اسی طریقے پر عبادت کی جائے گی.
نا.
وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا.
ايضا هذا الاختيار موفق. وقضى اي اوجب. وقضى ربك الا تعبدوا، هذا معنى لا اله الا اياه، هذا معنى الا الله.
اور تمہارے رب کا یہ فیصلہ، یعنی فیصلہ ایسا کہ حکم ہے، واجب ہے، ضروری ہے کہ تم عبادت صرف اللہ کی کرو، یعنی اللہ کے سوا کوئی ایسی ذات نہیں ہے جس کی عبادت کی جائے.
هذا الذي امر به وقضاه واوجبه،
اسی کا حکم دیا گیا اور اسی کو اللہ نے ہم پر فرض قرار دیا اور لازم قرار دیا.
نعم.
پھر فرمایا کہ وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا.
اذن وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، هذا معنى التوحيد لا إله إلا الله. فهذه الآية فيها نفي وإثبات، فمن يبينه لنا.
اور تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. اس آیت میں اثبات بھی ہے نفی بھی ہے. کون ہے آپ میں سے جو بتائے گا کہ کہاں اس بات ہے کہاں نفی ہے؟
من یجیب؟ نعم احسنت احسنت، وهذا معنى لا اله الا الله، وهذه هديه لك.
ان کا جواب صحیح ہے. وَعْبُدُ اللَّهَ، اور اللہ کی عبادت کرو، اس میں اس بات ہے. وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، یہ نہیں ہے.
كل الآیات بما ارسل الله به الرسل في التوحيد تجدها معنى لا اله الا الله قائم على نفي العبادة عن كل المعبودات وانها باطلة وان المعبود بحق هو الله وحده لا شريك له.
جتنی بھی آیتیں اس باب کی ملتی ہیں آیتوں، ان میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا جہاں حکم دیا ہے وہیں معبودان باطلہ کی نفی اور تردید بھی کی ہے کہ عبادت صرف اللہ کی جائے گی اور اس کے سوا جن کی بھی عبادت کی جاتی ہے وہ باطل ہے.
نعم.
ایک اور جگہ پر اللہ رب العزت نے فرمایا قل تعالوا اتلو ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا
اي يا محمد قل لهم
يعني اللہ نے
اتلو ما حرم عليكم ربكم اخبركم بما حرم الله الا تشركوا به شيئا وذكر فيها عدة أمور لكن أول ما بدأ ألا تشركوا به شيئا والنفي عن الشيء إثبات لضده فنفى الشرك أي وحدوه ولا تشركوا به شيئا
يعني الله نے حکم دیا اور نبی کہہ رہے ہیں کہ میرے رب نے مجھ کو جو حکم دیا یا جو نازل کیا میں اسے بیان کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تم کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور اس کو شرک کو حرام قرار دیا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سر بمہر وصیت ملاحظہ کرنا چاہتا ہے تو وہ اللہ کا یہ فرمان پڑھ لے قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم واياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلكم وساكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده واوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا الا وسعها واذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله اوفوا ذلكم وساكم به لعلكم تذكرون وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وساكم به لعلكم تتقون.
اذن هذه هي وصيه الله الاولين والاخرين.
پہلے جو لوگ گزرے ان کے لیے اور بعد میں جو لوگ آئیں گے ان کے لیے تمام کے لیے اللہ کی یہی وصیت ہے.
هذه الايات تسمى الوصايا العشر.
ان آیتوں کو کہا جاتا ہے کہ 10 وصیتیں.
استفیدوا منها.
اس سے فائدہ اٹھائیے.
هذا لك يا شيخ اعطوك طيب ما كان بعطيك هذا ضعه. لاحظتم التسلسل في الايات؟ تسلسل بديع.
مسلسل چند آیتوں کو ملاحظہ کیا.
نعم. اذن لماذا خلقنا
ہمیں کیوں پیدا کیا گیا.
عبادۃ اللہ ما هي العبادة
اللہ کی عبادت کے لیے اور عبادت کسے کہتے ہیں.
توحید اللہ
اللہ کی توحید کو بجا لانا.
فی اقوالنا توحید
ہمارے اقوال میں توحید.
في صلاتنا توحید في زکاتنا توحید في صيامنا توحید في حجنا توحید الان مقبل على الحج مظاهر التوحید في الحج من لبيك اللهم لبيك الى خير ما قلت انا والنبيون لا اله الا الله يوم عرفه لا اله الا الله.
ہمارے اقوال میں ہماری نماز میں زکات میں حج میں توحید ہو اور ساری عبادتوں میں توحید جھلکتی ہو. جب ہم عبادت کرتے ہیں تو کہتے ہیں حج کے موسم میں لبیک اللہم لبیک یہ توحید کا اقرار ہے.
نعم.
اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گدھے پر سوار تھا. آپ نے مجھ سے فرمایا یا معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد وما حق العباد علی اللہ قلت اللہ ورسوله اعلم قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا أخرجاه في الصحيحين.
ترجمه
معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه سے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اللہ کا بندوں پر اور بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے. معاذ کہتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں. آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا بندوں پر یہ حق ہے کہ وہ صرف اسی کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں اور بندوں کا اللہ پر حق یہ ہے کہ جو بندہ شرک کا مرتکب نہ ہو وہ اسے عذاب نہ دے. معاذ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ اجازت ہو تو لوگوں کو یہ خوشخبری سنا دوں. آپ نے فرمایا نہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اسی پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں اور عمل کرنا چھوڑ دیں.
ما هو الشاهد في هذا الحديث؟
اس حدیث میں محل استشهاد کیا ہے؟
من يجيب.
کون جواب دے گا؟ حدیث میں محل استشهاد آپ بتائیے. آئیے جواب صحیح ہے.
علم هذا وهذا كلها لك هدية حتى الحليب.
چلیے چائے بھی پیجیے.
بسم اللہ بارك الله فيك. استاهل. نعم
جزاك الله خير.
حق الله على العباد.
بندوں پر اللہ کا حق.
هذا الكتاب اسمه كتاب التوحيد حق الله على العبيد، هكذا مكتوب في عنوان الكتاب. كتاب التوحيد عنوان عظيم، تحت الصغير حق الله على العباد العبيد.
اس کتاب کا نام ہے کتاب التوحید، اور نیچے لکھتے ہیں چھوٹے روپ میں حق اللہ علی العبید. کتاب التوحید اور بندوں کا اللہ پر حق.
ما هو حق اللہ علیہم؟ ان یعبدوه ولا یشرکو به شیئا، وهذا معنی لا الہ الا اللہ. ان یعبدوه اثبات، ولا یشرکو به شیئا هذا نفی.
اور
هذه تکملہ لجوابک.
اللہ کا حق کیا ہے؟ کہ اللہ کی عبادت کرے، یہ ہے اثبات، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، یہ نفی ہے. آپ کے جواب کی اور وضاحت ہو گئی.
الباب اللي وراء بدون المسائل. نحن سنقرا الابواب دون المسائل. المسائل هذه انتم استفيدوا منها، اقراوها.
جو مسائل ہیں ان کو آپ پڑھیے اور فائدہ اٹھائیے، ہم لوگ ابواب کی تشریح کریں گے.
فالفوائد، المسائل هذه فوائد استنبطها المؤلف من الأدلة والنصوص التي ذكرها.
مصنف نے فوائد کو، مسائل کو فوائد کے نام پہ ذکر کیا. اس کو پڑھیے اور اٹھائیے فائدہ، اور وہ فوائد انہیں نصوص سے ہی مستنبط ہیں. توحید کی فضیلت اور توحید کا تمام گناہوں کو مٹا دینا. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون. اور جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم سے آلودہ نہیں کیا، ان کے لیے امن ہے اور وہی راہ راست پر ہیں.
لما بین لماذا خلقنا بین فضل الممتثل لذلك.
جب اللہ تعالی نے یہ بتا دیا کہ ہمیں کس لیے پیدا کیا گیا، تو پھر اب اس کے بعد بیان ہو رہا ہے کہ جب اس کی عبادت کریں گے تو اس کی فضیلت اور فائدہ کیا ہے.
فالمؤلف بعد ان بین لماذا خلقنا بین فضل هذا الامر.
تو جب تخلیق انسانی کا مقصد بیان کر دیا گیا، تو پھر اب عبادت، چونکہ تخلیق انسانی کا مقصد ہے، تو اب عبادت کی فضیلت بیان ہو رہی ہے.
فضل التوحید وما یکفر من الذنوب.
توحید کی فضیلت اور گناہوں کو مٹا دینے والے اعمال.
فهنا امرین، فضیلہ و ثواب التکفیر.
دو چیز ہے یہاں پہ، ایک تو توحید کی فضیلت ہے، اور دوسری چیز کہ گناہوں کو مٹانے والے اعمال.
ما معنی الآیہ التي ذکرها؟
جو آیت مصنف رحمہ اللہ ذکر کرتے ہیں، اس کا کیا معنی مطلب ہے؟
الذین آمنوا ای وحدوا اللہ.
وہ لوگ جو ایمان لائے، یعنی اللہ کی توحید کے تقاضوں کو پورا کیا.
ولم یلبسوا ای لم یخلطوا.
اور ولم یلبسوا یعنی
یلبسوا ایمانہم یعنی توحیدہم، لم یخلطوا توحیدہم
یعنی اپنی توحید کو جو ہے خلط ملت نہیں کیا.
بظلم ای بشرک،
کس چیز سے خلط ملت نہیں کیا؟ شرک کسے.
هذا معنی الذين وحدوا الله ولم يخلطوا توحيدهم بشرك ماذا لهم؟ اولئك لهم الامن وهم مهتدون.
وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لائے اور اپنی توحید میں شرک کی آمیزش اور ملاوٹ نہیں کی، تو ان کے لیے کون سا انعام ہے؟ کیا ہے؟ اسی کا ذکر ہے کہ ان کے لیے امن ہے اور وہی ہدایت پر ہیں.
ثمرات تحقیق التوحید الامن فی الدنیا.
توحید کے تقاضوں کو پورا کرنے کا فائدہ ہے کہ دنیا میں امن امان نصیب ہوگا.
والبرزخ،
اور برزخ میں امن نصیب ہوگا.
یوم القیامہ،
قیامت کے دن امن و امان نصیب ہوگا.
الى ان يدخم الله الجنه الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اهل التوحید، هذه في اهل التوحید.
اللہ تعالیٰ بندے کو جب جنت میں داخل کر دے گا، تو یہ سب سے بڑا امن ہوگا، اور کہا جائے گا کہ اللہ کے بندوں کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی رنج ہوگا، اور یہ انعام اللہ اپنے موحد بندوں کو دے گا.
فقد تکفل اللہ بہدایت اہل التوحید.
اللہ نے توحید پہ قائم رہنے والوں کی ہدایت کا ذمہ لے لیا ہے.
اولئک لہم الامن وہم مہتدون,
کہا کہ انہی کے لیے امن ہے اور وہی ہدایت پر ہیں.
ومن یهده اللہ فلا مضل له,
اور اللہ جسے ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں.
مفہوم المخالفہ لہذه الآیہ,
اس آیت کا مفہوم مخالف کیا ہے؟
الذین اشرکوا وخلطوا بشرک لا امن لهم ولا ہدایہ.
اس آیت کا مفہوم مخالف یہ ہے کہ جو لوگ جن لوگوں نے شرک کیا اور اپنے عمل کو شرک کے ساتھ ملا دیا تو ان کو نہ کہیں امن ملے گا نہ ان کے لیے ہدایت ہے.
بل فزع وخوف وضلالہ,
بلکہ وہ گھبراہٹ اور خوف اور گمراہی میں رہیں گے.
دنیا والبرزخ ویوم القیامہ,
یہ گمراہی دنیا برزخ اور قیامت کے دن بھی رہے گی.
فنعوذ باللہ من هذا الحال,
ہم اس صورتحال سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں.
هذا فضل التوحید,
یہی توحید کی فضیلت ہے.
وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فالوعد الأمن والأمان والاستقرار والتمكين فضل من الله بعد تحقيق التوحيد.
الله تعالى نے ایمان والوں سے اور عمل کرنے والوں سے وعدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اسی طرح زمین کی خلافت و جانشینی عطا کرے گا جس طرح پہلے لوگوں کو عطا کیا ہے, اور یہ امن و امان کا وعدہ, زمین کی جانشینی خلافت کا وعدہ توحید کے تقاضوں کو پورا کرنے کی وجہ سے ہے. یعنی ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کے لیے امن امان کا وعدہ ہے اور اس کی مخالفت کرنے والے کے لیے وعدہ نہیں ہے.
وهذا وعد الله والله لا يخلف الوعد, وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات, هذا وعده.
یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ وعدے کی مخالفت نہیں کرتا.
فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتَ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ فَإِنْ أَرَادُوا الْإِطْعَامَ وَالْأَمْنَ فَلْيُوَحِّدُوا اللَّهَ.
فرمایا کہ لوگوں کو چاہیے کہ اس گھر کے رب یعنی کعبہ کے رب کی عبادت کریں جس نے انہیں خوف سے امن و امان دیا اور بھوکے تھے تو کھانا کھلایا. یعنی اگر امن و امان چاہیے اور فقر و فاقہ سے نجات چاہیے تو اللہ کی عبادت کرے.
ما حل التوحید الا وحل الامان والاطمینان والهدى, وما حل الشرك الا واتت الفتن والزلازل والمحن والمصائب, وهذا وعد الله.
جب بھی توحید مکمل ہوتی ہے, توحید آتی ہے تو امن و امان آتا ہے, اطمینان آتا ہے, اللہ کی برکتیں آتی ہیں, اور جب شرک اپنی جگہ بنا لیتا ہے تو گھبراہٹ, خوف, بے چینی اور گمراہی اور قلق, یہ ساری چیزیں آتی ہیں.
فالموحد وان اضطربت الدنيا من حوله آمن مطمئن قلبه بالله,
موحد توحید والا اگر دنیا اس کے یہاں نہ بھی رہے تو بھی وہ ایمان امن و امان سے رہتا ہے, دل اس کا مطمئن رہتا ہے.
لا يلجا الا الى الله,
وہ ہر مصیبت میں اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے.
ومن خالفوا ذلك تجدهم فزعين خائفين يا فلان يا فلان يا فلان ولم يقولوا يا الله.
اور جو لوگ توحید میں کمزور ہیں یا جن کے پاس توحید نہیں ہے وہ اپنی گھبراہٹ کا اظہار جلد کرتے ہیں, مصیبتوں میں گرفتار ہوتے ہی یا فلان یا فلان اور غیروں کو پکارنے لگتے ہیں. انہیں چاہیے کہ کہے کہ اے اللہ اے اللہ. حضرت عبادہ بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو شخص اس بات کی گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں, وہ اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں, اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں, اور عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے بندے اس کے رسول ہیں, اس کا کلمہ ہے جو اللہ نے حضرت مریم علیہ السلام کی طرف ڈالا تھا اور اس کی طرف سے بھیجی ہوئی روح تھے, اور جو شخص اس بات کی بھی گواہی دے کہ جنت اور جہنم برحق ہے تو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ بہرحال جنت میں داخل کرے گا خواہ اس کے اعمال کیسے ہی ہوں.
هذا له الجنة, هذا فضل التوحید,
یہ جنت کا وعدہ اور توحید کی فضیلت اس میں بیان کی گئی.
ولكن حقق هذه الامور آمن بها,
لیکن اس کو پانے کے لیے توحید کے تقاضوں کو پورا کرنا ضروری ہے.
ادخله الله الجنة, هذا فضل التوحید, على ما كان من العمل من التقصير اي الذنوب التي هي دون ذلك.
یعنی یہ انعام جو بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ توحید کے تقاضوں کو پورا کرنے والے کو جنت میں داخل کرے گا چاہے اس کے عمل میں کمی ہی کیوں نہ ہو, تو اب انسان کو چاہیے کہ اس فضیلت کو پائے. اور صحیحین ہی میں حضرت اعتبار رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کو جو محض رضا الہی کے لیے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے اس پر جہنم حرام کر دیتا ہے.
اذن من مات على التوحید دخل الجنہ، هذا فضل ماذا؟ فضل التوحید، هذا فضل التوحید وشان التوحید.
جو توحید پر مرا وہ جنت میں داخل ہوگا، یہ توحید کی فضیلت ہے.
فالنار حرام علیہ، الموحد حرام علیہ النار، ما يدخلها.
اللہ نے موحد پر جہنم کی آگ حرام کر دی ہے.
وحرم الجنة على المشرك،
اور اسی طرح سے مشرک پر جنت حرام کر دیا ہے.
ما الدلیل،
اس کی دلیل کیا ہے؟
انه من یشرک باللہ فقد حرم الله عليه الجنه ومأواه النار وما للظالمين من انصار.
جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گا، اللہ نے اس پر اپنی جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا.
رحمت اللہ الواسعه تشمل كل شيء الا من اشرك به فانه لا يغفر له ذنبه، انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه. ثم ايضا ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فان مات على الشرك دون توبه لا يغفر الله له، وان مات على كبائر ذنوبه فهو تحت المشيئه، ان شاء غفر الله له وان شاء عذبه.
اللہ کی رحمت ہر اس شخص کے لیے ہے جو توحید کے تقاضوں کو پورا کرے، اور اگر توحید پہ زندگی گزارا اور اسی پر مر گیا تو اللہ کی جنت اس کے لیے ہے، اور اگر وہ شخص جو اللہ کی رحمت کا مستحق نہیں ہوگا، دور ہوگا، وہ شرک کرنے والا ہے، شرک کیا اور پھر بغیر توبہ کے اگر مر گیا تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں داخل کرے گا.
لیکن ہونا تنبیہ فی الحدیث،
لیکن یہاں ایک تنبیہ ہے حدیث میں.
هذا الحديث في آخره تنبيه نبوي،
اس حدیث کے آخر میں نبوی تنبیہ موجود ہے.
يتبين من خلاله ليس فقط من قال بل مع القول اشياء اخرى،
یعنی اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ جس نے کہا زبان سے، بلکہ اس کے ساتھ اور چیزوں کا مطالبہ کیا گیا ہے.
یبتغی بذلك وجه الله الاخلاص،
توحید کے اقرار کا جو کرے گا اس کے ذریعے وہ اللہ کی رضا مندی چاہے، یعنی اس کے اندر اخلاص ہونا چاہیے.
جمع العلماء، هذا من شروط لا اله الا الله، جمع العلماء شروط لا اله الا الله من نصوص وادله كثيره.
العلماء نے آیات اور احادیث کے ذریعے لا الہ الا اللہ کی شروط کو جمع کیا ہے.
فمن قالها وحقق شروطها كان من اہلها،
تو جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اس کی شرطوں کو پورا کیا تو وہی موحدین میں شمار ہوگا.
علم به ينافي الجهاله فاعلم انه لا الہ الا اللہ،
لا الہ الا اللہ کی شرط کیا ہے؟ ایسا علم جو جہالت کے منافی ہو.
یقین ينافي الشک، یقین به سبحانه ينافي الشک به،
ایسا یقین جو شک کے منافی، یعنی اللہ پر ایسا یقین ہو کہ اس کے بارے میں شک نہ رہے.
اخلاص ينافي الشرک،
اور
الا لله الدين الخالص،
ایسا اخلاص ہو کہ شرک کی کوئی گنجائش نہ ہو، جیسے الا لله الدين الخالص.
وصدق ينافي التكذيب،
اور سچائی یعنی تصدیق اللہ کی ایسی کرے کہ کسی طرح کے جھٹلانے کا شبہ نہ ہو.
ومحبت تنافي البغض،
اور اللہ سے ایسی محبت جو ہر قسم کے بغض کی نفی کرتی ہو.
هذه خمسة امور،
یہ پانچ چیزیں ہوئی.
قبول وانقیاد ينافي الترك والرد،
اور قبول اور انقیاد یعنی توحید کو قبول کیا اور اس کے آگے سر کو تسلیم خم کیا، جھکایا، اور ایسا جھکانا اور ایسا قبول کی ہر طرح کے چیزوں کو رد کر دے.
مجموعہ فی بیت من الشعر،
اس کو شاعر نے ایک شعر میں بیان کیا ہے.
علم یقین و اخلاص و صدق مع محبت و انقیاد و القبول لها،
یہ شعر ہے، اسی کو شاعر نے بیان کیا ہے.
نعم.
ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اے میرے پروردگار، مجھے کوئی ایسا ذکر بتا دے جس سے میں تجھے یاد کروں اور اس کے ذریعے تجھے پکارتا رہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ لا الہ الا اللہ پڑھا کرو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب، یہ کلمہ تو تیرے سب بندے پڑھتے ہیں. اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، اگر ساتوں آسمان اور ان کی مخلوق بجز میرے اور ساتوں زمینیں ترازو کے ایک پرڈے میں ہوں اور لا الہ الا اللہ دوسرے پرڈے میں ہو تو لا الہ الا اللہ ان سب سے وزنی ہوگا.
اصبح من نصيبه
اولا شربنا بدون سكر. جرب، ممكن
الجلسه معكم تحلي المر. بسم الله، ممتاز. نعم، سوف اخذه عليك. نعم، هذا الحديث فيه ضعف.
اس حدیث میں ضعف ہے،
لیکن فضل لا الہ الا اللہ کثیر کحدیث البطاقہ.
لا الہ الا اللہ کی فضیلت کے لیے حدیثیں بہت ساری ہیں.
وهذا يدل على ان الانبیاء والرسل ينبهون على فضل لا الہ الا اللہ.
اور یہ دلیل ہے کہ انبیاء اور رسول بھی لا الہ الا اللہ کی فضیلت بیان کیا کرتے تھے.
فاللہ نبہ کلیمہ على ذلك،
جیسا کہ اللہ نے بھی اس کی فضیلت کو بیان کیا.
فکیف الان یقول انسان لا تکلموا على التوحید، لسنا بحاجہ للتوحید.
تو پھر آج لوگ کیوں کہتے ہیں کہ توحید مت بیان کرو، ہم توحید کی ضرورت نہیں محسوس کرتے؟
النبي صلى الله عليه وسلم ينبه على ذلك، وكل ينبه على ذلك، هكذا سيرنا وهذه خطانا، ونقرأ التوحيد ونأتي وننتهي منه، ثم نقرأ في العقيدة ثم ننتهي ونقرأ في العقيدة. هذا سمعناه من مشايخنا، ننتهي من كتب العقيدة ونعود نقرأ في كتب العقيدة. هذا ديننا، هذه عقيدتنا. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. هذا عقيدة اتباع، العقيدة ليست لعقولنا. نعم،
توحید ہی دین ہے، وہی عقیدہ ہے، اسی میں نجات ہے. اس لیے ہم توحید کی کتابیں پڑھ کے پھر سے شروع کرتے ہیں، پھر ختم کرتے ہیں، پھر پڑھتے ہیں، اس لیے کہ وہی دین ہے، وہی مقصد زندگی ہے، وہی عقیدہ ہے. اور جب تک اس سے جڑے رہیں گے اسی میں نجات ہے، جب وہ چھوٹ گیا تو نجات خطرے میں پڑ جائے گی. ترمذی میں حسن سند کے ساتھ انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ابن آدم، اے ابن آدم، اگر تو میرے پاس زمین بھر کر گناہ لائے، پھر اس حال میں تم اس سے ملاقات کرے کہ تو میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو، تو میں اسی قدر تیری طرف مغفرت بخشش لے کر کے آؤں گا.
هذا يدل على ماذا؟ يدل على ان حسنة التوحید نورها عظیم يحرق كل السيئات.
یہ حدیث کس بات پہ دلیل ہے؟ دلیل یہ ہے کہ توحید اتنی پیاری نیکی ہے کہ گناہوں کو جلا دیتی ہے.
شرک الاکبر والتوحید لا یجتمعون،
شرک اکبر اور توحید کسی ایک شخص کے اندر جمع نہیں ہو سکتے.
لان الشرک ذنب عظیم لا تطهره النار، الشرک الاکبر،
اس لیے کہ شرک اکبر اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس سے بندہ جہنم سے بچ نہیں پائے گا.
ولذلك اهلها خالدین فيها ابدا، اما الذنوب والمعاصی فهي تطهرها النار لمن وجب عليه دخولها الى امد.
اس لیے آپ دیکھیے کہ جو لوگ شرک کرتے ہیں وہ ہمیشہ اپنے اسی مخالفت پہ، اللہ کی مخالفت کے، دین کی مخالفت پہ رہتے ہیں. موحد آدمی اگر گناہ بھی کرے تو ہمارا عقیدہ ہے اور اللہ نے اس کو اتنی قیمت دی کہ اس کے ذریعے گناہوں کو جلا دیا جاتا ہے.
الى امد، اي الى وقت،
اور ایسا ایک مدت کے لیے ہے.
لان اهل النار يدخلونها نوعين، دخول ابدي ودخول امدي، كما ان النار محرم عليها دخولها اهل الكفر ابدي محرم عليهم، واهل الذنوب الذين يعذبون في النار تحرم عليهم تحريما امدي، اي الى امد ان يتطهروا في النار.
جهنم میں دو طرح کے لوگ داخل ہوں گے، ایک ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے، ایک عارضی طور سے رہنے والے. ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے مشرکین ہوں گے، اور جو عارضی ہوں گے یعنی جہنم میں جائیں گے اور کچھ سزائیں کاٹ کے آ جائیں گے، وہی اہل توحید جو گناہگار ہوں گے گناہوں کی وجہ سے جائیں گے.
لباب الوعدہ.
حقیقی موحد بلا حساب جنت میں جائے گا.
لابد عرفت الان لماذا خلقت وعرفت فضل ذلك فلا بد ان تحقق ذلك.
آپ جان گئے کہ کیوں پیدا کیے گئے, توحید کی فضیلت جان گئے, اب ضروری ہے کہ توحید کے تقاضوں کو پورا کرے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین والذین هم بربهم لا یشرکون.
ترجمہ
بے شک ابراہیم علیہ السلام لوگوں کے لیے پیشوا تھے اللہ کے فرما بردار. اور یکسو تھے, وہ مشرکین میں سے نہ تھے, اور اہل ایمان وہ ہیں جو اپنے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے.
ابراہیم کان امہ ای اجتمعت فیہ صفات امہ حنیفا ولم یکو من المشرکین. الحنیف المائل عن سیرہم الی اللہ ولم یکو من المشرکین زکاہ اللہ وبرأہ اللہ.
ابراہیم علیہ السلام تنہا ایک امت تھے, دین حنیف پہ چلنے والے تھے, یعنی وہ شرک سے بیزار اور توحید کی طرف مائل تھے, یہی ان کی خوبی تھی, اللہ نے انہی کا ذکر کیا.
ماذا نفهم من هذا؟
اس سے ہمیں کیا سمجھ میں آتا ہے؟
انہ کان محققا للتوحید.
یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ توحید کے تقاضوں کو پورا کرنے والے تھے.
فالمحقق يدخل الجنة بغیر حساب ولا عذاب.
جس شخص نے توحید کے تقاضوں کو پورا کیا وہ بلا عذاب اور بلا حساب جنت میں داخل ہوگا.
هل تريد ان تدخل الجنة بغیر حساب ولا عذاب؟
کیا آپ چاہتے ہیں کہ بلا حساب و عذاب جنت میں داخل ہوں؟
اياك ان تلقى الله وانت تشرك به شيئا.
خبردار, آپ اللہ سے جب ملیں تو اس حال میں ملنے کی کوشش کریں اور ملیں کہ شرک نہ ہو آپ کے ساتھ.
ابن آدم لو لقیتنی بقراب الارض خطایا ای بعدلها وثقلها لا تشرک بی شیئا اتیتک بقرابها مغفرہ وتفی روایہ ولا ابالی.
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حدیث قدسی میں کہ اے بندے, اگر تو پورے زمین بھر کر گناہ لائے اور اس میں شرک نہ ہو تو میں ان گناہوں کو نیکیوں سے بدل دوں گا. یہ ہے شرک کی مذمت اور توحید کی عظمت.
یا اہل الحدیث انتم اثر دعوت علماء قبلکم نقوا ما انتم فیه فاثبتوا واستمروا وادعوا الى ما قد دعیتوا الیه واستمررتم علیه.
اے اہل حدیثو, تم لوگ اپنے سے پہلے اور پیشرو علماء کی دعوتوں کا نتیجہ ہو جن کی دعوت اور کوشش سے تمہیں توحید ملی ہے, اس لیے تم بھی اسی طرح سے دعوت دو اور اس توحید کو آگے بڑھاؤ.
خطبۃ الجمعہ,
جیسے جمعہ کا خطبہ ہے,
الندوہ
علمی محاضرہ ہے, لیکچرز ہے, محاضرہ,
الکلمہ
کلمات ہیں,
المقال
یا لکھنا ہوا مقالہ لکھنا ہوا,
واٹس ایپ
پہ لکھیں,
العلوم العصریہ الان وسائل التواصل
یا موجودہ جو ٹیکنالوجی میں نئے نئے وسائل آئے ہیں ان کا استعمال کرو,
سناپ شاٹ, فی ٹویٹر, فی ای شے, انشر التوحید, املأ الدنیا علم,
ٹویٹر اور دوسرے جو چیزیں ہیں ان سے فائدہ اٹھا کے توحید کو پھیلاؤ,
راسلوا مجموعات الشهادة الان وسيله عصريه استفيدوا منها.
آپ کے سامنے یہ سب ٹیکنالوجی آئی ہے توحید کو پھیلانے میں, ان سے مدد لیجیے.
الكتب الان قل من يقرا لكن هذه كل لا يضع جواله من يده.
کتابیں اب کم لوگ پڑھتے ہیں لیکن جوال اور موبائل آج کل سب کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور دیکھتے رہتے ہیں.
انتشرت هذه الاجهزه الذكيه,
یہ جو ہے ذہین اور تیز رفتار چلنے والے جو مشینیں ہیں تیزی سے پھیل گئی ہیں.
سمونها سمارٹ فون الاجهزه الذكيه,
اس کو جو ہے تیز رفتار جو فون ہے اس کو اسمارٹ فون کہتے ہیں.
ولكن وقعت في اناس غبيه,
لیکن اس میں جو ہے
بيد اناس غبيه,
وہ اسمارٹ فون ایسے لوگوں کے ہاتھ میں آیا جو خود اسمارٹ نہیں ہیں.
فلعبوا بهم,
اور پھر اس میں کھلواڑ کرنے لگے.
شهوات,
اور وہ پڑ گئے شہوات میں,
شبہات
میں پڑ گئے.
ينظرون الشرك يدعون للشرك ينظرون الحرام يسمعون الحرام انتبه ان كنت ترى الا احد يراك فان الله يراك.
اب اس میں شرک دیکھیں گے, کفر دیکھیں گے, شہوت دیکھیں گے, ننگی تصویریں دیکھیں گے, سنبھل جائیے, اگر آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے.
شاغل الناس حتى اصبحت افكار الخوارج تنتشر,
داعش وامثالها في هذه الجوالات.
لوگوں نے ان ٹیکنالوجیوں کا اتنا استعمال کیا کہ داعش جیسی کفریہ تنظیموں کے افکار و نظریات بھی پھیلنے لگے.
حتی انشغلوا بالسیاسات.
اور اس ٹیکنالوجی کو سیاست کے لیے بھی استعمال کرنا شروع کر دیا.
ترکوا ما خلقوا لاجله توحید اللہ العبادہ. استفیدن شروعها.
جس مقصد کے لیے پیدا کیے گئے اسے چھوڑ دیا گیا. اس نعمت سے فائدہ اٹھاؤ اور یہی ہے توحید کے تقاضوں کو پورا کرنا.
والذین ہم بربہم
لا یشرکون.
قرأت ہا ولا ترجمہ؟
قرأت ترجمت.
والذین ہم بربہم لا یشرکون ای المحققین للتوحید.
وہ لوگ جو اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کرتے یعنی توحید کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں.
فلما ذکر اللہ الانبیاء والرسل اتى بهذه الايه في اخر ذلك.
جب اللہ نے جب مصنف نے ان آیتوں کو جس میں انبیاء اور رسولوں کا ذکر ہے آخر میں اس آیت کو ذکر کیا.
یاتی حدیث عرض الامم.
اس کے بعد ایک بڑی مشہور اور طویل حدیث ہے جس میں
اقرا بالاردو على طول.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے سامنے بہت ساری امتیں پیش کی گئیں.
معاکم النسخ معاکم الکتاب.
آپ کے پاس کتاب ہے نا؟
تابع
قبل وہ حدیث سعید ابن جبیر
ای ہو
الذین لا یسترقون
ای ہی لا هو نفسه حدیث وين
لا سعید ابن جبیر
ایوه هو الطویل هذا الحدیث الطویل
حسین ابن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ سعید ابن جبیر رحمہ اللہ کے پاس حاضر تھا کہ انہوں نے کہا کہ گزشتہ رات ٹوٹنے والا ستارہ تم میں سے کس نے دیکھا؟ تو میں نے کہا میں نے. پھر ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ میں اس وقت نماز میں مشغول نہیں تھا بلکہ مجھے کسی چیز نے ڈس لیا تھا. سعید ابن جبیر نے پوچھا پھر تم نے کیا کیا؟ میں نے کہا میں نے دم کیا تھا. انہوں نے مجھ سے پھر پوچھا تو
انظر حدیث سعید بن جبیر اللي قبله في ما ذكر الحديث بالعربي
لا ما ذكر عربي
اي هذا حديث سعيد بن جبير قال ايكم راى الكوكب الذي انقضى البارحه قام احد قال انا ثم انتبه لنفسه لان الوقت كان متاخر في الليل قال اما اني لم اكن في صلاه حتى لا يكون لابس ثوب يزور ويظن به ذلك لكني لدغت قال ما صنعت؟ قال ارتقيت. قال ما حملك على ذلك؟ أي ما الدليل؟ قال حديث حدثنا ثم ذكر الرواية. قال وما حدثكم؟ اذكر السند. نعم.
تو حدیث سعید ابن جبیر میں ہے کہ جب پوچھا کہ کس نے رات کو ٹوٹا ہوا ستارہ دیکھا تو کہا کہ میں نے. تو پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں نماز میں نہیں تھا یعنی وہ رات کا آخری حصہ تھا اور نفی کیا کہ میں بس ایسے اٹھا تھا اور بچھو نے ڈس لیا. پوچھا تو کیا تم نے کیا؟ تو کہا کہ میں نے کیا.
تجد بعض الناس احيانا هل ترى هكذا وكذا انا الذي قلت لفلان كذا هؤلاء الذين فعلوا كذا انا قلت لهم كذا فيجعل نفسه سببا في كل شيء.
بعض لوگ کو دیکھیں گے کہ کوئی شخص کامیاب ہوا تو کہیں گے ہاں میں نے اس کو ایسا کرنے کے لیے کہا تھا. کوئی ترقی کر گیا تو کہیں گے ہاں میں نے ہی اس کو کہا تھا. یعنی ہر کامیابی کا کریڈٹ خود لینا چاہیں گے.
فیکل لابس ثوب زور کذاب ولا هو صحیح کلام.
تو یہ جھوٹے لوگ ہیں ان کی بات سچی نہیں ہے.
وان کان صحیحا فقد اظهر عمله وهذا يدخل في الرياء.
اور اگر صحیح بھی ہوں تو اپنی نیکی کو وہ ظاہر کر دیتے ہیں جو ریاکاری ہے.
المهم ان هنا التوحید حدیث حدثنا ثم ذکر باقی الروایہ. نعم
یہاں توحید کا ذکر کیا حدیث کو بیان کر کے پھر اس میں کہا کہ شعبی نے تمہیں کیا بیان کیا؟ میں نے جواب دیا کہ ہمیں بریدہ ابن حسیب رضی اللہ عنہ سے مروی ایک حدیث بیان کی کہ لا رقیت الا من عین او حمہ نظر بد اور کسی زہریلی چیز کے کاٹنے کے سوا کسی صورت میں دم نہیں ہے. یہ سن کر سعید ابن جبیر نے کہا جس نے جو سنا اس پر عمل کیا اس نے بہت اچھا کیا. البتہ ہمیں ابن عباس رضی اللہ عنہ نے آسلسل کی حدیث سنائی
کہ الرقیہ سوف یکن لها باب مستقل سنناقشها ان شاء الله.
جار پھوک کا مستقل ایک باب ہے جس میں مستقل ہوگی.
لان الناس توسعت بالرقیہ الان.
اس وقت لوگ رقیہ کے بارے میں جھاڑ پھوک کے بارے میں کچھ زیادہ ہی کشادہ ذہن ہو گئے.
بل حصلت مخالفات في الرقیہ.
بلکہ اب تو رقیہ اور جھاڑ پھوک کے بارے میں شرعی مخالفتیں سامنے آ رہی ہیں.
فسوف نفصل فيها حتى نحذر من الوقوع في مثل ذلك
تو پھر انشاءاللہ اس کی ہم تفصیل بیان کریں گے تاکہ اس میں پڑھنے سے ہم بچیں اور ڈرتے رہیں نہ پڑھ سکیں
تتمہ
میرے سامنے بہت سی امتیں پیش کی گئی میں نے کہا کسی نبی کے ساتھ تو میں نے دیکھا کہ کسی نبی کے ساتھ تو بہت بڑی جماعت ہے اور کسی کے ساتھ ایک دو آدمی ہیں اور میں نے ایک نبی ایسا بھی دیکھا جس کے ساتھ کوئی ایک بھی امتی نہیں تھا اسی اثنا میں میرے سامنے ایک بہت بڑی جماعت نمودار ہوئی میں نے سمجھا کہ یہ میری امت ہے لیکن مجھ سے کہا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی امت ہے پھر میں نے ایک اور بہت بڑی جماعت دیکھی مجھے بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے اور ان میں 70,000 افراد ایسے ہیں جو بغیر حساب اور بغیر عذاب کے جنت میں داخل ہوں گے اتنی بات فرمانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور گھر تشریف لے گئے صحابہ کرام ان خوش نصیب 70,000 افراد کے بارے میں قیاس آرائیاں کرنے لگے بعض نے کہا شاید وہ لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے فیضاب ہوئے ہیں اور بعض نے کہا شاید یہ وہ لوگ ہیں جو عہد اسلام میں پیدا ہوئے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا اس کے علاوہ انہوں نے کچھ اور باتیں بھی ذکر کی اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو صحابہ کرام نے آپ کو اپنی آرا سے آگاہ کیا تو آپ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو نہ دم کرواتے ہوں گے نہ علاج کی غرض سے اپنے جسم داغتے ہیں نہ بدفاری لیتے اور نہ اپنے پروردگار پر اور صرف اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں یہ سن کر عکاشہ ابن محسن رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول یہ دعا فرمائے کہ اللہ مجھے ان میں سے کر دے آپ نے فرمایا تم ان میں سے ہو اس کے بعد ایک دوسرا شخص کھڑا ہوا تو آپ نے فرمایا کہ میرے تو اس نے کہا کہ میرے لیے بھی دعا کر دیں کہ اللہ مجھے بھی ان میں سے کر دے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس دعا میں عکاشہ تم پر سبقت لے گئے اس روایت کو بخاری مسلم نے بیان کیا الفاظ مسلم کے ہیں
اذان یعنی 25 میسور الان اذان
وہاں سوات کی اذان ہے میسور میں فرق شو وقت
لا بس لا بس قال عرضت علي الأمم هذا حديث العرض يقول شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله في هذا قال الله أعلم متى كان هذا العرض هل هو عندما عرج به أو أنها رؤية منامية لأن رؤية الأنبياء حق
شيخ کے استاذ شيخ بن باز رحمت الله عليه جن سے آپ نے کتاب التوحید پڑھی وہ کہتے تھے شرح میں کہ اس کا علم اللہ کے پاس ہے کہ آپ کے پاس امتیں کب پیش کی گئی معراج میں یا پھر خواب میں
ذكر عرض الأمم وأن أتباع موسى كثير لكن هنا ذكر أن النبي يأتي ومعه الرجل والرجلان ويأتي النبي معه الرهط والرهيط ويأتي النبي وليس معه أحد
امتوں کی پیشی کا ذکر کیا اور کہا کہ قیامت کے دن ایک نبی کوئی نبی آئے گا جس کے ماننے والے ایک دو لوگ ہوں گے کسی کے نبی کے ماننے والے چند لوگ ہوں گے کسی کے ماننے والا ایک ہوگا کسی کے ماننے والا کوئی نہیں ہوگا
فيا صاحب الحق اثبت
تو اي حق پہ قائم رہنے والو حق پہ ثابت رہو
والله ان الانبياء والرسل قد ايدوا بالوحي وهم صادقون ومع ذلك ابتلاء من الله عز وجل لهم ياتي يوم القيامه ليس معه احد يدعو قومه ما احد يستجيب سبحان الله فلا تمل ولا تكل ولا تقول انا انصح ما احد استجاب الانبياء قبلك والرسل ياتي يوم القيامه وليس معه احد اصبر
انبیاء جو وحی سے مربوط رہتے تھے سچے ہوتے تھے اللہ کا کلام پیش کرتے تھے لیکن اللہ آزمائش میں وہ پڑے اور پوری زندگی میں کسی نبی کو ایک یا دو لوگ ماننے والے ملے کسی نبی کو ایک بھی نہیں اس پر ایمان لایا تو اے حق والو تم ان چیزوں کو دیکھ کے اپنی کم تعداد کو دیکھ کے افسوس نہ کرو
الداعی الی اللہ لا یعرف الملل ولا الکسل
اللہ کے دین کی طرف دعوت دینے والے کے پاس کاہلی اور سستی اور بوریت نہیں ہونی چاہیے
وَلَا يَلْتَفِتْ الْأَتْبَاعِ كَثَرُوا أَوْ قَلُّوا إِنَّمَا يَفْرَحْ إِذَا النَّاسَ عَرَفُوا الْحَقُ وَسَلَكُوا
اسے یہ بھی نہیں دیکھنا ہے کہ اس کے ماننے والے کم ہوئے یا زیادہ ہوئے بلکہ وہ اپنی دعوت کو پھیلاتا رہے پیش کرتا رہے
وَلَا يَقُولْ دَعَوْتْ 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 النَّاسَ مَا تَسْتَجِيبْ اور نوح علیہ السلام 950 سنہ وما آمن له الا قلیل یقال 80
نو اور جب کوئی دعوت دے تو یہ مت کہے کہ میں دعوت دے رہا ہوں لوگ مانتے نہیں اور قبول نہیں کرتے نوح علیہ السلام 950 بعض اقوال 980 سال تک دعوت دیا اور کسی نے ان کی بات کو نہیں قبول کیا.
یفرحون استجابۃ الناس للخیر, یفرحون استجابۃ الناس للخیر,
بھلائی کی طرف لوگ جب دوڑتے ہیں اور قبول کرتے ہیں.
ویحزننا اعراضهم,
تو ہمیں اس سے خوشی ہوتی ہے, اور جو بھلائی سے بھاگتے ہیں اس سے ہمیں رنج اور تکلیف ہوتی ہے.
لیکن لیست ہی میزان الحق والباطل,
لیکن حق اور باطل پہ رہنے کا یہ ترازو نہیں ہے.
وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین,
اور لوگوں کی بڑی تعداد کا اللہ نے ذکر کیا کہ اگر آپ حرص چاہت بھی رکھیں تو ایمان نہیں لائیں گے.
ذریت آدم ہلکت بالطوفان وما نجا منها الا 80.
آدم علیہ السلام ہی کی آل و اولاد تھی جو طوفان میں نوح میں ہلاک ہو گئے اور چند لوگ بچے تھے.
80 من ذریت آدم اليوم الموجود على الارض هم ذریت من نجا مع نوح.
80 لوگ کشتی میں بچے تھے, بیٹھے تھے نوح علیہ السلام کے, وہی بچے تھے. اور آج پوری دنیا میں جو آبادی ہے وہ آدم کی وہی اولاد ہے جو طوفان نوح میں بچ گئی تھی.
فآدم ذریته منها من اشرك واكثرهم اشركوا ونجا 80.
آدم علیہ السلام کی آل و اولاد میں سے, ان کی ذریت میں سے زیادہ تر لوگوں نے شرک کیا اور صرف 80 ہی لوگ بچے تھے.
والثمانین الذي نجوا في الفلك على التوحيد الان الموجود على الارض ذريتهم واكثرهم كفار.
اور جو توحید پر قائم رہنے والے 80 لوگ تھے جو بچ گئے تھے, آج دنیا کی بڑی آبادی, دنیا کی پوری انسانوں کی آبادی انہی 80 سے ہے جو توحید کی وجہ سے بچ گئے, اور آج انہی کی اولاد شرک کر رہی ہے.
ادیان محرفہ و ادیان مخترعہ,
آج محرف ادیان اور من گڑھت دین اور ادیان کی پیروی ہو رہی ہے.
الان بلغ ذریت من نجا مع نوح فی الارض الان نحو 7 مليار.
آج زمین میں جو نوح علیہ السلام کی ذریت سے بچ جانے والے لوگ تھے, یعنی طوفان نوح میں جو 80 لوگوں سے پیدا ہوئے, آج تک 7 مليار لوگ ہیں.
المسلم منهم 1.5 مليار تقریبا,
اور مسلمان جو ہے 1 مليار اور نصف ہیں.
اکثرهم کفار,
اور زیادہ تر لوگ کفار ہیں, کافر ہیں.
ادخل في المسلمين,
اور پھر مسلمانوں میں داخل ہوں.
كم الذين وقعوا في الشرك والانحرافات,
کتنے لوگ ہیں جو شرک اور انحرافات میں پڑ گئے.
والرفض والخروج والبدع والجهمية والمعتزلة والأشاعرة وغيرها ممن انحرفوا,
کتنے لوگ ہیں جو شرک, جو روافض ہو گئے, اشاعرہ ہو گئے, معتزلہ ہو گئے, اور الگ الگ فرقوں میں بٹ گئے.
وانظر من سار على طريق السلف الصالح,
اور آپ دیکھیے کہ جو لوگ سلف صالحین کے طریقے پہ چلتے تھے.
لا نعرفهم الا اهل الحديث الفرقه الناجيه الطائفه المنصوره,
آپ دیکھیے کہ کتنی پیاری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حدیث فرقہ ناجیہ کا ذکر کرتی
ہے. ليس هذا كلامي,
یہ میری بات نہیں ہے.
هذا كلام العلماء الامام احمد لما ذكر 73 فرقه الهالكه وقال الناجي قال لم يكونوا اهل الحديث فلا اعرفهم,
کہ جو فرقہ ناجیہ والی حدیث ہے کہ 73 فرقوں میں بٹ جائیں گے, سب جہنم میں ہوں گے, ایک جنتی ہوگا, اور وہ کون فرقہ جنتی ہوگا میں نہیں کہہ رہا ہوں. علماء نے کہا, احمد بن حنبل جیسے لوگوں نے کہا کہ اس نجات پانے والی جماعت کا نام اگر اہل حدیث نہیں ہوا تو پھر اور کون ہو سکتا ہے.
ليس فقط يقول انا من اهل الحديث انما عقيده ودعوه واستقامه,
اہل حدیث کا لفظ صرف زبان سے استعمال کرنے سے نہیں بنے گا, بلکہ عقیدے میں اہل حدیث ہو, دعوت میں اہل حدیث ہو, اور زندگی بھر اہل حدیث کے منہج پر قائم رہے اس میں اہل حدیث ہو.
نستمع الاذان ونقبل,
تو دے دیجیے نا جان.
العبرة بالناجي كيف نجا ولا ليس بالهالك كيف هلك,
عبرت نجات والے کے لیے کیسے وہ نجات پایا.
يؤذن الان,
ايوه
يلا. فهذا دليل على أن يستمر الإنسان في نشر التوحيد ولا يبالي.
یہ دلیل ہے کہ آدمی توحید پر جمع رہے، کسی کی پرواہ نہ کرے.
یا ایوہ الغریب اصبر،
اے وہ لوگو اجنبیو صبر سے کام لو.
بدا الاسلام غریبا و سیعود غریبا کما بدا فصبرا ایوہ الغربا ولا تستغربون استغراب الناس لغربتکم.
اور اسلام غربت اور اجنبیت میں شروع ہوا اور ویسے ہی ہو جائے گا جیسے شروع ہوا تھا، اس لیے آپ تعجب نہ کیجیے، یا لوگ آپ پر تعجب کریں تو ان کے تعجب پر بھی تعجب نہ کیجیے.
الشاهد هنا يدخلون الجنه 70,000 من غير حساب ولا عذاب، هؤلاء الذين حققوا التوحيد.
70,000 لوگ جو بلا حساب و عذاب جنت میں داخل ہوں گے، یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے توحید کے تقاضوں کو پورا کیا.
والنبي صلى الله عليه وسلم لما اتى عكاشه فقال هم الذين على ربهم يتوكلون، قال ادعوا الله ان اكون معهم، قال منهم، قال انت منهم، وقطع الطريق بعد ذلك، قال سبقك بها عكاشه.
اور جب حضرت عکاشہ بن محسن کھڑے ہوئے اور کہا کہ میرے لیے دعا کر دیجئے کہ اللہ مجھے انہیں 70,000 لوگوں میں سے بنا دے، تو آپ نے ان کے لیے دعا کی. اور اس کے بعد جب ایک صحابی اور کھڑے ہوئے تو آپ نے کہا کہ عکاشہ تم پر سبقت کر گئے، بازی مار لے گئے.
هل تعلمون اين مات عکاشہ؟ ہم کیوں جانوں بے لذا ہوں
کہ بھی جماعت کھڑی ہوتی ہے.
عشر دقائق. طيب
آپ جانتے ہیں کہ عکاشہ بن محسن کی موت کہاں ہوئی؟
مات مجاہدا فی سبیل اللہ فی قتال مسیلمہ.
مسیلمہ کذاب سے جب جنگ ہو رہی تھی تو اس لڑائی میں جہاد کرتے ہوئے قتل کیے گئے.
ماذا نفهم من هذا؟
اس بات سے ہمیں کیا سمجھ میں آتا ہے؟
هو مبشر بالجنہ،
وہ تو جنت کی خوشخبری دیے ہوئے لوگوں میں سے تھے.
وَأَنَّهُ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلَا
عَذَابٍ، اور بلا حساب اور عذاب جنت پانے والوں کی خوشخبری پائے تھے.
شہادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
اس کی گواہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی.
هَلْ غَرَّهُ ذَلِكَ،
لیکن کیا اس کے باوجود وہ دھوکے میں پڑ گئے کہ میں تو جنتی ہوئی؟
اَمْ اسْتَمَرَّ وَوَاصَلَ وَجَاهَدَ،
بلکہ وہ عمل کرتے رہے، محنت کرتے رہے اور میدان جہاد میں پہنچے.
لا تغتر بأعمالك يا عبد الله،
آپ اپنے عمل سے کبھی دھوکا نہ کھائیں.
لا تغتر اذا اتيت وصليت الفجر في جماعه،
اے اللہ کے بندے جب آپ کبھی جماعت سے فجر پڑھ لیں تو دھوکا نہ کھائیں کہ آپ نے بہت بڑا کام کر دیا.
ورأيت كثير من الناس لم يصلي،
اور وہ لوگ جو بہت زیادہ تعداد میں نماز نہیں پڑھتے.
فعليك ان تشكر الله الذي ايقظك من فراشك وجعلك تركع مع الراكعين،
آپ اللہ کا شکریہ ادا کیجئے جس نے آپ کو آپ کے بستر سے اٹھا کر کے نماز کی توفیق دی.
ولا تغرك نفسك،
اور اس عبادت کی ادائیگی پہ خود دھوکے میں نہ پڑے، یعنی مغرور اور گھمنڈ نہ ہو جائیں.
وغرهم بالله الغرور،
وہ لوگ جو اللہ کے بارے میں دھوکے میں پڑ گئے.
او ترى نفسك معفي اللحية او مقصر الازار او تحضر مجالس العلم فتترفع على الناس،
جیسے آپ کسی شخص کو دیکھیں کہ داڑھی منڈا ہے یا اسی طرح سے لباس اس کا ٹکنے سے نیچے ہے، آپ کی داڑھی بڑی ہے، علمی دروس میں شریک ہو، نماز پڑھے، تو آپ کسی کو حقیر سمجھنے لگے، ایسا نہ کریں.
ماذا كان يقول الصحابہ رضی اللہ عنہم والرسول صلی اللہ علیہ وسلم يسمع،
صحابہ کیا کہتے تھے اس وقت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی یہ بات سن رہے تھے؟
والله لولا الله ما اهتدينا وما صمنا ولا صلينا فانزل سكينة علينا وثبت الاقدام ان لاقينا،
قسم ہے اللہ کی کہ اگر اللہ تعالی ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہم نہ نماز پڑھ پاتے نہ روزہ رکھ پاتے، اور پھر اللہ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ تو ہمیں جب دشمن سے ملاقات ہو تو ہمیں ثابت قدم رکھ.
فَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ بِنَاصِيَتِكَ إِلَى مَجَالِسِ الْعِلْمِ وَالطَّاعَاتِ فَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ أَرَادَ بِكَ خَيْرًا فَأَرِ اللَّهَ مِنْ نَفْسِكَ خَيْرًا،
جب آپ علمی اور دینی مجالس میں شرکت کریں علم حاصل کرنے کے لیے تو اللہ کی توفیق پر اللہ کا شکریہ ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو خیر اور بھلائی کے لیے منتخب کیا ہے.
من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين فإذا أخذك الله لمجلس فقه وعلم فاشكر الله فإنما أراد الله بك خير.
جیسا کہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے, تو جب آپ علمی مجالس میں حاضر ہوں تو اس حاضری پر اللہ کا شکریہ ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو ان لوگوں میں سے بنایا جن کے ساتھ اللہ بھلائی چاہتا ہے.
فلا تفسد هذا الخير بالشر الذي تقع فيه في اقوالك او اعمالك او شهوتك او اموالك.
اس بھلائی کو اپنے گناہوں سے ضائع نہ کریں, وہ گناہ جو آپ کی زبان سے سرزد ہوں, آپ کے عمل اور کردار سے سرزد ہوں, آپ کی خواہشات نفس سے سرزد ہوں, گناہوں کے ذریعے اس خیر اور بھلائی اور فضیلت کو برباد نہ کریں.
فَكَانَ مِن دُعَاءِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم اللَّهُمَّ يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ وَالْأَبْصَارِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک دعا تھی کہ اے دلوں کو الٹ پھیر کرنے والے, نگاہوں کو الٹ پھیر کرنے والے, میرے دل کو اپنے دین پہ جما دے اور ثابت قدم رکھ دے.
معصوم,
جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم من الخطا تھے
صلی اللہ علیہ وسلم. مغفور اللہ ما تقدم من ذنبه وما تاخر.
اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا تھا.
حبیب اللہ,
اللہ کے محبوب تھے.
خیر خلق اللہ,
کائنات میں سب سے بہترین مخلوق تھے.
من دعائه
اور
اللهم يا مقلب القلوب والابصار ثبت قلبي.
اس کے باوجود آپ دعا میں یہ کہتے کہ اے اللہ, اے دلوں کو الٹ پھیر کرنے والے, میرے دل کو اپنی عبادت پر ثابت قدم رکھ اور جمع دے.
فلا بد ان نكرر هذا الدعاء,
اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس دعا کو بار بار پڑھیں.
فعكاشه بن محصن,
عكاشه بن محسن کو دیکھیے.
ما ترك العمل وهو قد بشر بمغفرت الذنب ودخول الجنہ بغیر حساب,
کہ گناہوں کی مغفرت کی بشارت پا گئے, جنت کی بشارت پا گئے, بلا حساب اور عذاب جنت میں داخلے کی بشارت پا گئے, اس کے باوجود عمل کرنا ترک نہیں کیا.
فاصبح متکلا علی عمله متکئا علیہ, لا بل استمر,
تو صرف اپنے عمل پر بھروسہ کر کے بیٹھ نہیں گئے بلکہ عمل کرتے رہے کرتے رہے.
فاذا اختارك اللہ فجعلك على طريق الفرقه الناجيه الطريقه المنصوره فلا تغرك ان وفقت لذلك وتترك الاعمال والمنافسه في الاعمال الصالحه.
جب اللہ نے آپ کو, اللہ تعالیٰ آپ کو علمی مجالس اور دین سیکھنے کے لیے منتخب کرے یا بھلائی کا کام کرے تو اس توفیق الہی پر آپ دوسری بھلائیوں کو چھوڑ مت دیں, اور نہ اس توفیق الہی پر آپ دھوکے میں پڑ کر کے عمل کرنا بھی مت چھوڑ دیں.
فَإِذَا جَعَلَكَ اللَّهُ عَلَى طَرِيقِ الْفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ,
اور جب اللہ تعالیٰ آپ کو فرقہ ناجیہ کے راستے پر,
وَجَعَلَكَ عَلَى طَرِيقِ الطَّائِفَةِ الْمَنْصُورَةِ,
اور آپ کو طائفہ منصورہ کے راستے پر رکھ دے.
فَلَا تَغْتَرْ بِذَلِكَ بَلِ اسْتَمِرْ عَلَى الْعَمَلِ,
تو اس سے دھوکہ نہ کھائیے بلکہ عمل میں قائم رہیے اور ڈٹے رہیے.
حَتَّى تَلْقَى اللَّهَ,
اس وقت تک آپ عمل کیجئے جب تک کہ آپ اللہ سے ملاقات نہ کر لیں.
وَأَكْثِرْ مِنَ الْإِسْتِغْفَارِ,
اور پھر کثرت سے آپ توبہ اور استغفار کرتے رہیں.
حَتَّى يَغْفِرُ اللَّهُ لَكَ,
یہاں تک کہ آپ کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دے.
وَيَخْتَخَافْ مِنْ ذُنُوبِكَ,
اور ہمیشہ اپنے گناہوں سے ڈرتے رہیں.
تَخَافْ مِنَ الشِّرْكِ وَالْوُقُوعِ فِيهِ,
اور شرک اور شرک میں پڑ جانے سے بھی ڈرتے رہیں.
تَخَافْ مِنَ الْبِدْعِ وَالْوُقُوعِ فِيهَا,
بدعت اور بدعت میں واقع ہونے سے بھی ڈرتے رہیں.
حتی تکون من الناجین السالمین,
تاکہ آپ صحیح سلامت سلامتی اور کے ساتھ نجات پانے والوں میں سے ہو جائیں.
المحفوظین بحفظ اللہ,
وہ نجات پانے والے جو اللہ کی امان میں رہنے والے ہوں گے.
هل تريد ان تكون من المحفوظین,
آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ہر شر سے اللہ حفاظت فرمائے.
احفظ اللہ يحفظك,
تو اس کا علاج یہ ہے کہ آپ اللہ کو یاد کیجئے, اللہ آپ کو یاد کرے گا.
كيف احفظ اللہ,
میں اللہ کو کیسے یاد کروں؟
امتثال اوامره,
اللہ کے حکم کو بجا لا کر،
والاستقامہ علی توحید،
اس کی توحید پر ڈٹے رہ کر،
ترک شرک،
شرک کو ترک کر کے،
لزوم السنہ،
سنت کی پیروی کر کے،
الحذر من البدع والتحذیر منها،
بدعت سے دور رہ کر کے اور ڈرا کر کے،
لزوم الطاعات،
اطاعت کو لازم پکڑ کر کے،
ترک المعاصی والمنکرات،
ہر قسم کے معصیت اور گناہوں سے دور رہ کر کے،
الابتعاد عن الشہوات والشبہات،
شہوات اور شبہات سے دور رہ کر کے،
لزوم الجماعہ وترک طریق الخوارج،
اور جماعت کو لازم پکڑ کر کے اور خوارج کے طریقے کو چھوڑ کر کے،
فیحفظک اللہ،
اب جب اتنا کریں گے تو اللہ آپ کی حفاظت کرے گا.
الباب
البعدہ،
الباب البعدہ،
شرک سے ڈرنے کا بیان.
هذا سوف نجعله غدا الساعة الخامسة،
چوتھا باب ہے انشاءاللہ، اب کل سے اس کو 5 بجے سے شروع کیا جائے گا.
نحن اعلنا ان الدروس بعد المغرب ولكن الكتاب طويل فسوف نبدأ بعد الخمس، ما رأيكم؟
ہم نے اعلان کیا تھا کہ دروس مغرب بعد ہوں گے، لیکن کتاب بہت لمبی ہے، ہم سوچتے ہیں زیادہ زیادہ پڑھائیں تو 5 بجے سے شروع کریں گے. اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟
بعد العصر الناس تريد ترتاح تقرا تنام شوي، لیکن الساعه 5 يبدو مناسب.
کیسا رہے گا 5 بجے کا ٹائم؟
وسوف يكون من الساعه 5 وبعد المغرب وبعد العشاء،
5 بجے سے مغرب بعد اور عشاء بعد.
نصلي الان وبعد الصلاه نكمل كتاب عمده الاحكام البيوعي،
ابھی نماز پڑھیں گے، نماز کے بعد عمدۃ الاحکام کتاب البیوع پڑھیں گے.
كان عمر بن الخطاب لا يسمح لاحد يدخل السوق الا بعد ان يتعلم البيوع.
عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کسی کو بازار میں نہیں جانے دیتے تھے، کہتے کہ پہلے کتاب البیوع اور بیوع کے احکام سیکھ لو، خرید و فروخت، پھر مارکیٹ میں جاؤ.
فيا اهل السوق استفیدوا من الدرس،
اے مارکیٹ میں رہنے والوں، درس سے فائدہ اٹھاؤ.
الان اقامت الصلاة،
چلیے جنت جماعت کھڑی ہوگی.